آج کیا گفتگو کرنی ہے؟ یہ سوال اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کو جانچیں کہ پچھلی مرتبہ جو بات ہو رہی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، امامت کے بارے میں. بہت اچھے، لیکن ایک موضوع آپ کو معلوم ہے کہ ادھورا رہ گیا تھا. ایک موضوع ادھورا رہ گیا تھا، کون سا؟ جب ہم بات کر رہے تھے کہ صحیح الفاظ کیا ہے اور الفاظ کو صحیح طریقے پہ کیسے بولا جاتا ہے. اب ایک لفظ الفاظ ہی لے لیں تو بہت سے لوگوں کے متعلق آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ الفاظ بولتے ہیں، کہ آپ کے الفاظ یہ ہیں، آپ کے الفاظ میں یہ بات کہی گئی. الفاظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، الفاظ غلط ہے. آپ کوئی جملہ بولیے جس میں الفاظ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، جلدی بولیے، وقت تھوڑا ہے.
اس کے الفاظ بہت صاف ہیں.
بہت اچھے بیٹے، یہ جو فون ہے نا ہمارے لیے بڑی راحت رسانی کی چیز بھی ہے اور ہمارے لیے بہت تکلیف دہ چیز بھی ہے. اس میں یہ دونوں چیزیں، بسا اوقات فتویٰ آ جاتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے. ابھی جو سوال ہم نے پڑھا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا ہے اور کچھ آئمہ جو ہمارے خاندان کے ہیں، مولوی صاحبان، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہیں تدفین کر دو، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ خاندان کے لوگ کہ ان کی میت کو پاکستان لایا جائے. اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی تدفین وہاں کی جائے، تو آپ بتائیے میں ٹھیک ہوں؟ اور ہم نے اس پہ صرف دو حرف بھیجے ہیں کہ اوکے، یہ ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں، ایسے کر لیجئے. تو یہ کوئک ڈیسیژنز ہوتے ہیں، لینے پڑتے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ نہیں جانتے کہ کتنی دیر گفتگو کرنی ہے، اتنی دیر دوسرے کے پاس وقت بھی ہے یا نہیں. قاری صاحب کے لیے کوئی کرسی، کوئی چیز. تو آپ نے ایک جملہ بنایا کہ اس کے الفاظ بہت واضح ہیں. اب اس کو پڑھ لیجئے، اس کے الفاظ بہت واضح ہیں، غلط ہو گیا. الفاظ بہت واضح، ٹھیک ہے. تو یہ موضوع تھوڑا سا رہ گیا تھا، ہمارا خیال تھا پھر آپ لوگوں کو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ شہد کی مکھی اور فاختہ کا کیا بنا، تو پھر ہم بہت دور چلے گئے اس جنگل میں. تو اب اس کو پہلے بات کرتے ہیں کہ الفاظ مثلاً اور کون سے ہیں. ہم آخری مرتبہ اپنے شیخ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جمعہ کا دن تھا اور رائے بریلی خانقاہ میں حضرت جمعہ کے لیے ادائیگی کے لیے دروازے سے باہر آئے گلے لگایا اور پوچھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا آخر میں یہ ہو گیا تھا کہ بینائی بہت کم رہ گئی تھی، پہچاننا ذرا دشواری سے ہوتا تھا، تو پوچھا کہ کون، تو لوگوں نے بتایا، تو گلے لگا لیا، بھائیں کھولیں اور فرمایا سعید المنتظر سعید المنتظر، پھر فرمایا قران السادین قران السادین، تو منتظر کس کو کہتے ہیں؟ کہیے منتظر، شاباش، انتظار کرنے والا، اور منتظر
جس کا انتظار کیا جائے،
جس کا انتظار کیا جائے، ٹھیک ہے بیٹے، بہت اچھا فرمایا ہے، بس آپ ہی ہیں جو ان غلط معانی کو جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا، پھر سوچئے، منتظر انتظار کرنے والا اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے، اب آئے نا صحیح، ٹھیک ہے، ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولیے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی آپ کو سنائیں، جیسے ہم نے کہا نا کہ بس اب آپ ہی رہ گئے ہیں دنیا میں جو صحیح بات کر رہے ہیں، باقی اور دنیا میں کوئی نہیں اسے جانتا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، تو جو لوگ جاتے ہیں بیمار کی عیادت کے لیے بہت نیکی کا کام کرتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے بیٹے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت بڑا رتبہ بیان کیا ہے، اب یہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں، ان کا فون تھا اور وہ ایمرجنسی میں ہی فون کرتے ہیں، تو ہم نے بٹن پریس کیا، انہوں نے آواز سنی تو وہ سمجھ گئے کہ محو گفتگو ہیں، انہوں نے اس کو بند کر دیا، ہم نے بھی بند کر دی، یہ مشکل پیش آ جاتی، اچھا بیٹے، تو ہمیشہ جب کوئی مریض ہو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے، تسلی دینی چاہیے، لیکن ایک کام کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اسے آپ دوائیاں بتانا شروع کر دیں کہ اوفو بہت بخار ہے تمہیں، فلانی دوائی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، بھئی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیوں دوا بتا رہے ہیں، اپنی حدود کو پہچاننا چاہیے، اسی طرح کسی کے سر میں درد ہے، وہ کہتا ہے بھئی آج کلاس میں جانا بہت دشوار ہے، سر درد ہے، کیا کروں، اب اسے کہنا کہ ڈسپرین کی گولی کھا لو، یہ آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی، آپ کی محبت اور آپ کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے کہیں ڈاکٹر سے رجوع کریں، میں فون ملا دوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ، اس لیے کبھی بھی بیٹے دوائیوں میں دخل نہیں دیتے، آپ کو 100% معلوم ہو کہ اس کا علاج یہ ہے تو بھی نہیں کہتے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ علاج کر لیجئے، وجہ اس کی یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ نے ایک کو علاج یہ بتا دیا کہ اگر قہوے میں شہد ملا کے پی لو تو تمہاری کھانسی درست ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خود آدمی جو ہے اسے شہد کے پینے سے ڈاکٹروں نے منع کیا، تو اور بیمار ہو جائے گا نا، تو یہ آپ نے کیا ظلم اس بیچارے کے ساتھ کیا کہ ڈاکٹر نے منع کر رکھا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، اور آپ نے اس کو مزید بیماری کی طرف دھکیل دیا، اس لیے کبھی بھی ایسے نہیں کرتے، مریض کے پاس جائیں، آپ اس کو پوچھیں، اسے زندگی کی امید دلائیں کہ اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی لمبی عمر ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے پاس جا کے اس کے ساتھ ایسی بات کرو جس سے وہ خوش ہو اور اسے لمبی عمر کی امید دلاؤ، اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، ہونا وہی ہے، تو کبھی بھی، اور مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھتے، اونٹنی یا کسی جانور کا دودھ نکالتے ہیں نا جب بیٹے، تو ایک دھار کے بعد دوسری دھار تک کچھ وقفہ ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ نکالتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ دھار آتی ہے دودھ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی دیر کافی ہے جتنا دو دھاروں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، عیادت اتنی کافی. یہ سمجھایا ہے کہ بہت تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھا کرتے ہیں، زیادہ دیر مریضوں کے پاس بیٹھنا ان کو ایک طرح کا ستانا ہے. جب معلوم ہو کہ میرے زیادہ دیر بیٹھنے سے مریض کو تکلیف ہوگی تو پھر تو بالکل ہی نہیں زیادہ بیٹھنا چاہیے، بس سلام کیا، اس کا طبیعت دریافت کی، کوئی ضروری بات ہے تو ان سے پوچھی، کہی اور چل پڑے. یہ طریقہ ہے عیادت کا. ایک آدمی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، دو لطیفے سنا دیتا ہوں، چلو ایک کی بجائے دو لطیفے سناتا ہوں، مگر یہ وہ بچہ سمجھے گا جو ذہین ہے، ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے. تو لطیفے کی تشریح کرنی پڑ جائے یا اللہ سنائے ہی پھر کیوں، تھا آدمی سوچتا ہے کہ اتنا بے وقوف ہے اسے لطیفہ بھی سمجھ نہیں آتا. شعر کی تشریح کرنی پڑ جائے تو بہت ہی بے ذوق، یا پھر بے علمی ہوتی ہے. جس شخص کو شاعری نہیں سمجھ میں آتی اور اسے شاعری سے دلچسپی نہیں ہے بچوں، وہ شخص قرآن کریم کی اعلی درجے کی جو معرفت اور تفسیر ہے وہ بھی نہیں حاصل کر سکتا. اللہ کا کلام، اس کی عظمت جاننے کے لیے شاعری کا ذوق بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کو جس زبان میں بھی کام کرنا ہے نا، اس زبان کا ادب آپ ضرور پڑھیے. آپ ساری زبانیں چھوڑ دیجئے، فرینچ سیکھیے، فرینچ کا ادب پڑھیے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اردو، اس میں کام کرنا ہے زندگی بھر، خدا کی دین کے لیے اس میں دعوت دینی ہے، اور دعوت کا کام اردو زبان میں ہوگا، تو اردو زبان میں دعوت کا کام کرنے کے لیے اس کا لٹریچر پڑھنا. اس لٹریچر میں مثلا آپ کس شاعر کو پڑھ سکتے ہیں؟ زیادہ بڑی باتیں نیچے آ جائیں، میر تقی میر، میر درد. یہ بعض اوقات بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کے کان آشنا رہیں ان سے، پھر جب آپ بڑے ہوں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا چیز. ہماری والدہ بچپن میں ہمیں کہانیاں سناتی تھیں، افلاطون کا تذکرہ اور سقراط کا اور ارسطو کا، تو ہم نے اس وقت یہ الفاظ جو سنے تھے نا، اور ہمارے نانا ان کے پیر و مرشد ہندوستان سے آتے تھے شاہ عزد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی مجلس میں جب بیٹھنا ہوتا تھا تو ابن عربی اور اقبال اور بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کرتے تھے رحمہ اللہ، تو ہمیں جستجو ہوتی تھی کہ آخر ابن عربی ہیں کون، یہ بزرگ کس محلے میں رہتے ہیں، کہاں جا کر ان سے نیاز حاصل کیا جائے. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے. اب اس لطیفے کی تشریح نہیں کرنی دونوں کی، بس لطیفہ سنو. تو لوگ آئے، ان کی وفات کا مرض تھا، بہت تنگ ہوئے. ایک جماعت آئی، 15-20 لوگ تھے، ان کی عیادت کر کے چلے گئے، پھر 15-20 ہے، پھر ایک اور، پھر ایک اور جماعت آ گئی. ایک تو آ کے بیٹھ ہی گئے، یا اللہ، ایک نماز کا وقت ہو گیا، جنید رحمت اللہ علیہ نماز پڑھی لیٹے لیٹے، تو اٹھے ہی نہ. کافی دیر جب گزر گئی، انہوں نے آرام کرنا تھا، تو انہوں نے حضرت کے خادم سے کہا کہ اچھا ہم چلتے ہیں، تو حضرت آپ دعا فرما دیں. خادم کو کہا کہ ہم چلتے ہیں، یعنی دروازہ وغیرہ کھولئے، اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ دعا کرتے. تو حضرت نے خادم کو بلایا اور فرمایا بھی ان کے لیے دعا مانگو، اور خاص طور پہ اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ کسی مریض کی عیادت کرنے کا ادب اور طریقہ بھی ہمیں سکھا دے. سمجھ گئے؟ ایسے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے بھی بہت. اب ایک صاحب جو عیادت کے لیے آئے تو بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے, صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی. اب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اٹھ کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, یہ بیٹھا ہی رہا. تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا اللہ, لوگ میری عیادت کے لیے آتے ہیں اور میں بہت تنگ ہو جاتا ہوں. تو فوراً بولا اور کہنے لگا, پھر حضرت لوگوں کو روکنے کے لیے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دوں؟ تو حضرت نے فرمایا, کنڈی نہیں تالا لگا دینا مگر باہر سے. سمجھے کہ مطلب تم ہی جان چھوڑ. تو اس لیے بیٹے یہ چیز ہوتی ہے لطیفے کی بات, کہ ہم نے ان سے عرض کیا کہ وہ معانی ہیں جو صرف آپ ہی جانتے ہیں, منتظر اور منتظر کے. منتظر جس کا انتظار کیا جائے, اور منتظر جس جو انتظار کرے. ایسی بیٹے ایک لفظ ہے جس کے متعلق ہم نے شاید پہلے بھی بتایا تھا, ملزم بتایا تھا, اشفاق, اسرار. یہ صحیح تلفظ ہے. بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں نا اشفاق, تو بچے سے پڑھتے ہیں اشفاق. جی کہیے کہیے, کہنا ہے کیا؟ جی کہیے. ابرار, قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ انل ابرار. اور بڑے بڑے مزے کا ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے, سورہ آل عمران میں. وہاں کیا آیا؟ بہت بہت عمدہ, بہت عمدہ معانی میں, توفنا مع الابرار. اور اللہ ہمیں وفات دے ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے بہت ہی نیک بندے. اس کو روک دیں گے بھی کیمرے کو. یہ وہی مدینہ منورہ سے جو ہے ان لوگوں کا فون آ رہا ہے. بیٹے میں ان کا مسئلہ سن لوں کیونکہ جنازہ اور ان چیزوں میں. کیا بات ہو رہی تھی؟ آیت کا ترجمہ کر رہے تھے. وتوفنا مع الابرار, اور اللہ ہمیں وفات دے جو تیرے بہت زیادہ نیک بندے. اب کوئی بچہ پڑھے گا ابرار, اوف غلط کر دیا نا, ابرار. ایسے ہی کیا لفظ تھا؟ منتظر, منتظر. الفاظ, الفاظ, الفاظ غلط ہو کے. الفاظ الف پہ زبر پڑھنا چاہیے. ایسی بیٹے میں آپ سے مخاطب ہوں یا میں آپ سے مخاطب ہوں, کیا صحیح ہے؟ بس کوئی بچہ ایک بولے جس کو پتا ہو, میں آپ سے مخاطب ہوں. بہت اچھے. مخاطب کا مطلب متکلم, کلام کرنے والا, خطاب کرنے والا. آپ میرے مخاطب ہیں. مخاطب کا کیا معنی ہے؟ سامع, سننے والا. آپ میرے مخاطب ہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ میرے مخاطب ہیں. یعنی آپ مجھے سننے والے ہیں اور میں آپ سے کلام کرنے والا ہوں. تو مخاطب, منتظر, مخاطب, منتظر. ٹھیک ہے نا؟ الفاظ ایسے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں جب اردو بولی جاتی ہے تو اصل لفظ کیا ہے؟ مملکت، 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 کیا بتایا تھا؟ مملکت بتایا تھا، مملکت بتایا تھا. اچھا آپ بھی سوچ کے آئیے، ہم بھی سوچ. پچھلی مرتبہ یہ کام تو دیا تھا آپ کو، یاد ہے کیا کام تھا؟ ہاں وہ دیکھا آپ نے، کون ہے سات کون سے درندے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں آخر پہ دیوار کے ساتھ؟ جی بیٹے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جانوروں کے نام. جانور کیا ہوا؟ جانور ہوا، ٹھیک ہے، جانوروں کے نام، وہ سات نام. چلیے وہ آپ اگلی مرتبہ بتا دیجئے ہمیں. سات درندے، کسی بچے نے دیکھا ہے لغت میں سات درندے کون سے ہوتے ہیں؟ عربی کی کسی ڈکشنری میں دیکھیے، وہاں آپ کو سبا کے عنوان سے ملیں گے، سین بے عین، سین با عین، سبا، ٹھیک ہے. سبا اصل میں کہتے ہیں کس چیز کو؟ کہیے. اصل جب ہم کہتے ہیں اصل میں بتائیے تو آپ اصل کی طرف لوٹیں نا. سبا کہتے ہیں چیرنا پھاڑنا، درندگی یہ ہوتا ہے. یہ بعض انسانوں میں بھی ہوتی ہے بیٹے، ہمیشہ اپنی روح کو درندگی سے بچانا ہے، اپنی روح میں ظلم نہیں پیدا کرنا، اپنی روح کو اس بات سے بچانا ہے کہ اس میں کیا چیز نہ پیدا ہو، درندگی. یہ بچہ دیکھو نا غور سے سنا ہے اس نے، ہمیشہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے بیٹے، کچھ ہو جائے درندہ نہیں بننا، لوگوں کو ذبح کر دینا، مارنا، لوگوں کی چیزیں چھین لینا، ان کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کر لینا. آپ کو اختیار مل گیا ہے چار دن کے لیے، اب آپ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دیں، یہ نہیں کرنا. اس کا نقصان پتہ ہے بیٹے کیا ہے؟ یہ سات درندوں کا جو نام ہے نا، آپ اسے دیکھ کے آئیے. چلیے آپ کو نقصان بتا ہی دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے بیٹے کہ درندے لوگ جب مرتے ہیں نا تو ان کی روحیں اللہ تعالی مسخ کر کے اس درندے جیسی بنا دیتا ہے. یہ جتنے ظالم حکمران اور جھوٹے پرلے درجے کے جتنے پیدا ہوتے ہیں نا، ان کی روحیں مسخ ہو کے درندوں کی شکل اختیار کر لیتی، ان میں سے مرنے کے بعد ان کی روح کسی کی کتے کی صورت میں بن جاتی ہے، کسی کی روح جو ہے بھیڑیے کی صورت میں، کسی کی روح شیر کی صورت میں، کسی کی روح سانپ کی صورت میں. بڑی اچھی کتاب ہے، بہت اچھے ایک فلسفی گزرے ہیں ملا صدرہ، انہوں نے اس موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے، غالباً مبدأ و معاد میں اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے. ان کی بہت سی کتابیں یہاں لائبریری میں ہم نے پڑھی ہیں، اس کو آپ پڑھیے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنے چیزوں میں اس کا ذکر کیا کہ انسان کی روح کس طرح جانور بن جاتی. یہ جتنے درندے صفت انسان ہوتے ہیں نا، ان کی روحیں مرنے کے بعد ایسی ہو جاتی. تو پچھلی مرتبہ بھی آپ کو کام دیا تھا، ٹھیک ہے، کو پھر دیکھ کے لائیے آپ. اسی طرح بیٹے مملکت ہے، مملکت ہے یا مملکت ہے، ہاں لام کی بحث آ گئی نا، اس کو آپ فیصلہ کر کے لائیے گا کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا، ہمیں نہ سنیے، جو کچھ ہم نے کہا ہے آپ خود سے سوچ کے لائیے. اسی طرح بیٹے ایک چیز ہوتی ہے مشاعرہ، یہ عام طور پر اردو بولنے والے بھی اسے غلط پڑھتے ہیں. آج مشاعرے میں، مشاعرہ میں تشریف لائے، مشاعرہ پڑھتے ہیں، عین پہ زیر پڑھتے ہیں، یہ غلط. عین پہ زبر پڑھنی چاہیے. جس طرح ماہانہ تنخواہ ملتی ہے تو اسے کہتے ہیں مشاعرہ، اسی طرح مشاعرہ عین پہ زبر آتی ہے. اس طرح ایک ایک لفظ کو اردو زبان میں سیکھا جاتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ. اردو کا جب بالکل ابتدائی دور تھا تو ہماری زبان میں اس وقت جو عظیم شعراء اور اردو لکھنے والے لوگ پیدا ہوئے، اس زمانے میں ایک بہت بڑی ہستی خواجہ میر، یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا بچے، آگے بتائیں کیا آئے گا. دو میر ہی تو ہندوستان میں مشہور ہوئے، ایک کا نام ہم بتا دیں، آدھا کام آپ کر لیں. ہم بتائیں، ایک تو جو مشہور ہوئے وہ میر تقی میر تھے، اور دوسرا باپ بتائیے کون تھے؟ میر حسن. میر حسن نام کے تو بہت ہیں. میر حسن، علامہ اقبال کے دوست بھی تھے ایک میر حسن، بہت نفیس آدمی تھے. اور ایک میر حسن جو تھے وہ علامہ اقبال کے استاد تھے، مولوی میر حسن صاحب. میر حسن نام کے تو بہت ہیں. میر حسن کیوں آیا آپ کے ذہن میں؟ پڑھا تھا ماشاءاللہ، کس کتاب میں؟ پھر کیا فائدہ ہوا بیٹے؟ علم تو اصل میں وہ ہے جو مستحضر ہو، علم تو وہ ہے جو حاضر ہو. ہماری طرح اچھا کسی کتاب میں دیکھا تھا پھر آپ کو بتائیں گے، دیکھیں گے، یہ تو کوئی علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. علم تو کمال کا وہ ہے کہ آپ کو پتا ہو، یاد ہو. یہ بھی علم کی ظاہری صورت ہے. علم کی حقیقت کیا ہے بیٹے؟ علم کی حقیقت اللہ کی معرفت. ہر وہ علم، یاد رکھو، ہر وہ علم جو اللہ کی پہچان نہیں سکھاتا جہالت، اور ہر وہ عقیدہ جو انسان کے اخلاقیات پہ اثر نہیں ڈالتا وہ عقیدہ بیکار ہے. ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت نہیں سکھاتا وہ کوئی علم نہیں. ایک ڈاکٹر ہے، وہ میڈیکل پڑھتا ہے، پھر وہ جب ان سارے نظاموں پہ غور کرتا ہے تو کہتا ہے یار واقعی اللہ ہے، اور اللہ نے کمال کی چیز انسان کو بنایا، دیکھو اس کی رگیں کیسی بنائی ہیں، خون کیسے چلتا ہے. اس کو اس کے اس علم نے، پڑھنے نے اللہ تک پہنچایا. ایک آدمی انجینئر ہے، جب وہ انجینئر سمندر پر غور کرتا ہے اور اس کی تہ پہ غور کرتا ہے اور پانی کے اتار چڑھاؤ پہ اور چاند کا سمندر کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ چاند اور سمندر کا تعلق ہے. سمندر کا پانی چڑھاتا ہے جب چاند کی عروج کی تاریخیں ہوتی ہیں. آپ کو نہیں معلوم؟ ہاں پہلی بار سن رہے ہیں. اچھا اس کو آپ پڑھیے گا. تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ انجینئرنگ پڑھنا اس کا، یہ اللہ کی معرفت اس سے حاصل کرنا، یہ صحیح چیز ہے. علم اللہ کی راہ کی دلیل بن گئے. اور ایسی بیٹے ہر اخلاق، ہر عقیدہ جو انسانی اخلاقیات پہ اثر نہیں ڈالتا بیکار کا عقیدہ. مثلا ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ اللہ حساب لے گا. اگر یہ اس کا عقیدہ ہے نا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا، آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، تو یہ اس کا عقیدہ اسے ظلم سے باز رکھے گا، گالی دینے سے باز رکھے گا، بھئی کیوں آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں؟ آپ نے قبر میں نہیں جانا، مرنا نہیں ہے، خدا نہیں پوچھے گا کہ یہ گالی کس کھاتے میں دے دی، کس حساب میں دے دی، یہ اس کا عقیدہ ہے نا، اور عقیدہ اسے پتہ ہی نہیں، بس ایسے ہی ہے ذہن میں کہ مریں گے تو خدا کو جواب دے لیں گے بس، تو یہ بیکار چیز. عقیدہ ہمیشہ انسانی اخلاقیات پر اثر انداز ہوتا ہے. اب پتہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس شخص نے عصر کی نماز نہیں پڑھی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وہ تو ایسا برباد ہوا کہ اس کا گھر لٹ گیا اور اس کا مال، اس کی ساری جو زندگی کی پونجی تھی ضائع ہو گئی، اجڑ گیا وہ آدمی. اس کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ سچ، اس کے باوجود عصر کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس عقیدے کو آگ لگانی. ایسے لوگوں کے عقیدے بیٹے محض ذہن کے حافظے میں ہوتے ہیں، نہ انہیں خدا سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، نہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں پٹائی ہوگی نا قبر میں، اس سے تو بالکل انہیں دلچسپی نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ علم جو اللہ کی معرفت نہ سکھائے، اور عقیدہ جو انسان کے اخلاقیات نہ بنائے، بیکار کی باتیں. اچھا بھائی، تو بات آپ سے یہ چل رہی ہے کہ صحیح الفاظ کیسے بولے جاتے ہیں، مشاعرہ اور مشاہرہ، یعنی مہینے کے آخر پہ یہ جو چیزیں بھی تنخواہ میں ملتی ہیں. اسی طرح بیٹے ایک اور لفظ ہے جسے کبھی کبھی بولتے ہیں جہنم. قرآن میں کیا آیا؟ جہنم، نون پہ زبر آئی، ٹھیک ہے، اس کو جہنم پڑھنا چاہیے، جہنم نہیں پڑھتے، جہنم میں جاؤ، ولیعوذ باللہ، یہ کسی سے نہیں کہنا چاہیے، بہت سخت چیز ہے، بہت سخت بد دعا ہے کہ جہنم میں جاؤ. وہ ایسی چیز ہے بیٹے، اللہ کے فرشتوں نے، اللہ تعالی نے اسے سکھایا ہے اس کے متعلق کہ اللہ کی پناہ مانگو، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ان عذابہا کان غراما، اللہ وہ تو عذاب ایسا ہے جیسے چٹی تاوان پڑ جائے، بغیر کسی کے رحم کیے جب ڈالا جائے گا نا لوگوں کو اس میں، تو پھر پتا چلے گا کہ میں نے زندگی کتنی خراب گزاری. اس لیے بیٹے ہر ایک کا حق پہچاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حق ہم پہ بنتا ہے، ہم اللہ کی سنیں اور مانیں، ہمارے بڑوں کا حق بنتا ہے، ہم ان کی سنیں اور مانیں. اسی طرح اور کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں خاص طور پہ ان کے ساتھ کر دی ہیں، ہم اس میں کسی کو شریک نہ کریں. نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اب ہم اس میں کسی کو شریک کریں، کسی اور کے متعلق یہ کہیں کہ یہ شخص نبی ہے، بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے. بزرگ اتنے محتاط تھے کہ آپ کو پتہ ہے اچھ کس جانور کا نام ہے؟ الف واو چے. جس بچے کو پتا ہے نا کہ اچھ کیا ہے، ایک جملہ بنائے اس میں، نہیں معلوم. اچھا ہم ایک جملہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ اس سے ہمیں یہ بتائیے کہ اچھ ہے کیا، یہ کس جانور کا نام ہے؟ اچھ ملتان کے قریب ہے، تو اچھ کیا ہوا؟ جگہ. کیونکہ اچھ اگر ایک جانور مان لیا جائے تو جانور چاہے ملتان کے قریب ہو، یہ تو نہیں بولتے نا کہ اچھ کوئی ایسا جانور ہے، ٹھیک ہے، اچھ کا مزہ بہت اچھا ہے، اچھ کوئی پھل ہے جسے آدمی نے کھانا ہے، اچھ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک بزرگ تھے مخدوم جہانیہ، بچپن سے گویا ان کا لقب تھا. مخدوم جہانیہ جو تھے ان کو جہاں گشت کہتے تھے. جہاں گشت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت گھومے تھے, بہت سیر کی تھی, سیاحت کی تھی. اب جب بڑے ہو جائیں اور آپ کے پاس اپنا پیسہ ہو خود کا تو آپ سیاحت کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیاحت کرنے والوں کی تعریف کی ہے کہ اللہ کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. تو ٹریولر, ٹریولنگ کرنے والا, جہاں گشت, بہت زیادہ جنہوں نے جہان دیکھا, بہت زیادہ دنیا انہوں نے دیکھی, وہ گھومتے پھرتے تھے. کچھ سے نکلے, ملتان آئے, ملتان پھر انہوں نے پڑھا, پھر ملتان اور اچ میں جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا اس کو پڑھنے کے لیے پھر وہ حرمین شریفین چلے گئے اور وہاں پر رہ کے اہل مکہ اور اہل مدینہ ان سے ان کا بڑا اختلاط رہا اور وہاں پہ پھر انہوں نے کتابیں پڑھی وہاں کی اساتذہ سے. پھر بغداد تشریف لے گئے, بڑے بڑے لوگ تھے جن سے وہ ملے. یہ وہ دور تھا ساتویں آٹھویں صدی کا, یعنی 600 سے آپ شروع کریں اور 690 پھر 700 اور 700 کے بعد, یہ صدیاں بہت بہت رچ تھیں. اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اسلام پہ جیسے مٹھی کھول دی ہو اور مسلسل ایک سے ایک بڑی شخصیت پیدا ہو رہی تھی ہندوستان میں بھی اور پورے عالم اسلام میں, مصر میں, حرمین شریفین میں بہت نامور لوگ اٹھے. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ, بڑا مقام تھا ان کا, پڑھا بھی انہوں نے خوب تھا, فتویٰ بھی وہ خوب کس کے دیتے تھے, عالم دین بھی بہت بڑے تھے. وہ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں سید ہوں. تو حضرت نے اس کو تعظیم دی. تعظیم دینا کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنا, حال احوال پوچھنا, والدین کو تعظیم دی یعنی ان کے سامنے سر جھکا لیا, وزیروں نے بادشاہ کو تعظیم دی یعنی جھک گئے ان کے سامنے, یہ تعظیم دینا اردو محاورہ. تو انہوں نے اسے تعظیم دی سید ہونے کی بنا پر. تو اس نے کہا کہ حضرت میں بہت غریب ہوں اور بیمار بھی ہوں, معلوم نہیں کس دن مر جاؤں, اور غربت کا حال یہ ہے کہ میرے پاس کفن بھی نہیں ہے, تو مجھے آپ کفن دے دیں تاکہ مجھے یہ اطمینان رہے کہ لوگ مجھے دفنا دیں گے. تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید صاحب, جو میرے پاس تھا آج سب کچھ میں نے تو خرچ کر دیا, اب آپ کے لیے کفن بھی ضروری ہے. تو اپنے جو لوگ تھے انہیں بلایا اور فرمایا کہ ایسے کرو, میرا بستر دیکھو, اس میں ایک تو چادر ہے جو میں اوڑھتا ہوں, وہ سید صاحب کو دے دو, اور جو میری رضائی ہے اس میں سے روئی نکال کے بیچ دینا, اور بیچ کے روئی کے پیسوں سے کچھ خرید لو تاکہ خانقاہ میں کام آ جائے, اور غلاف دو چادریں بن جائے گا وہ بھی سید صاحب کو دے دو تو ہم سو لیں گے, گزارا کر لیں گے, لیکن بستر حضرت کو پیش کرو. فرمایا یہ تین چادریں ہو جائیں گی اور آپ کا کفن بن جائے گا. سید بہت خوش ہوئے وہ صاحب, اور وہ جو جس کو بھی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ نے کہا تھا وہ لے کر انہیں چل پڑے. حضرت نے نماز شروع کر دی. نماز جب شروع کی تو پاس ان کے کوئی اور چاہنے والے, محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, حضرت ہمارے اتنی زیادہ رحمت اور شفقت کا جذبہ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں کہ دیکھو اپنا بستر تک لوگوں کو دے دیا. اور پھر اس نے کہا یہ آیت بیٹے آپ بتائیں کس کے بارے میں آئی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ کس کے بارے میں آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو دنیا میں جو بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس نے یہ آیت حضرت کے متعلق پڑھ دی کہ حضرت آپ تو اتنے مہربان ہیں کہ اللہ نے یہ آیت آپ کے متعلق کہی. حضرت نے نماز توڑ دی اور فرمایا ایسے مت کہو، یہ آیت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کی خصوصیت. اس لیے بیٹے کسی کے بھی احترام، کسی کے بھی کی بھی تعظیم، کسی شخص کی محبت، ہر ایک کے لیے کچھ لیول ہوتا ہے، اس لیول پہ پہنچنا چاہیے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. غلط بات ہے کہ ہم اپنے مشائخ کو، علماء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک پہنچا دیں، ولیعوذ باللہ. اور یہ بھی غلط بات ہے کہ ہم ان کی تعظیم نہ کریں. اس لیے اللہ کے اچھے بندے، بہت سے مشائخ ہم نے دیکھے، ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ زندگی ان کے پاؤں میں گزر جاتی بس ٹھیک تھا، لیکن ان میں کبھی یہ بو بھی نہیں دیکھی کہ وہ مخدوم ہو گئے ہیں، لوگ ان کے کام کرتے پھر رہے ہیں، لوگ ان کو پیغمبروں کا درجہ دے رہے ہیں، لوگ ان سے اختلاف نہیں کر سکتے. ادب اور احترام کے ساتھ وہ کہتے تھے کرو اختلاف. ہمارے کتنے ہی اساتذہ تھے، وہ ایک مسئلہ بیان کرتے تھے، ہم کہتے تھے حضرت اس کے بعد یہ بھی ایک موقف ہے، اس کی بھی ایک دلیل ہے، فرماتے تھے اچھا. ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ بخاری پڑھتے ہوئے، ہمارے پڑھاتے ہوئے ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے تیمم جائز نہیں ہے. جب اگلی حدیث آئی تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت مٹی کے علاوہ اور چیزوں پر بھی تیمم حنفیہ تو جائز لکھتے ہیں. حنفی فقہا کے ہاں ہر وہ چیز جسے آگ گلا نہ سکے، جلا نہ سکے، اس سے تیمم ہو جاتا. تو فرمانے لگے اچھا یہ کہاں ہے؟ ہمیں پتا تھا، ہمارے اساتذہ جب پڑھاتے ہیں تو پہلا مطالبہ ہوتا ہے کہ کتاب لاؤ، دلیل لاؤ. آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتائیں، بہت سے لوگوں نے ہم سے بیان کیا جنہوں نے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ سے پڑھا تھا، بہت سے لوگ. ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے مولانا واضح رشید ندوی رحمہ اللہ، ان کا حضرت کہتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، فرماتے تھے ساری زندگی سید صاحب کے پاس جب بھی گئے کوئی علم کی بات سنی یا کتابوں کی بات سنی. کتنی اچھی زندگی ہے، ہم اپنی باتیں کہاں کہاں کرتے ہیں، حکومت کس کی آ گئی ہے، اخبار میں کیا لکھا ہے، ایکسیڈنٹ کیسا ہو گیا ہے، فلاں جگہ کیا ہو گیا ہے، فلاں جگہ. وہ ان ساری چیزوں سے اوپر بس ہمیشہ کتاب کی بات اور ہمیشہ علم کی بات کرتے تھے. فرماتے ہیں ساری زندگی اس بات کی تمنا رہی کہ حضرت کچھ تو اور کریں. اور کیا کرتے تھے؟ کبھی حال پوچھ لیتے تھے کہ بھائی کیا حال ہیں، ٹھیک ہو، بس. ورنہ علم کی بات، کتاب کی بات. ہمارے استاد جو تھے رحمہ اللہ، انہوں نے کہا اچھا. تو ان کا ہمیں پتا تھا کہ اب آئی سختی، کہیں گے کہ کتاب لاؤ. تو وہی ہوا کہ اچھا کہاں لکھا ہے؟ تو اگلے دن ہم نے وہ کتاب پھر لائبریری سے لے کے پیش کی کہ حضرت یہ لکھا ہے. تو پڑھا اور فرمایا ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، بڑے مفتی صاحب بھی یہی کہتے تھے. ہم نے ایک مفتی صاحب کا نام لے لیا تو انہوں نے ایسے غور سے ہمیں دیکھا اور کہنے لگے نہیں جی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ، یہ بڑے لوگ تھے بیٹے، اپنے علم میں ماہر تھے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے بیٹے کہ آپ کوئی شیخ الاسلام بن جائیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی بنے پورے بنے، بس. اب تعلیم چھوڑ کے، پڑھنا چھوڑ کے، قرآن کریم کا حفظ کرنا چھوڑ کے، یہاں پر ایک دکان کھول لیں موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کی، لیکن آپ موٹر سائیکل میں اتنے ماہر ہوں کہ لوگ بھول جائیں پھر بارہ کو جانا پنڈی جانا ہو گیا یار وہاں ایک آدمی جو ہے نا یہ زبردست ماہر کمال پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ چیز ہے آپ حافظ بنیں ایسا حفظ ہونا چاہیے کہ کمال ہو جائے آدمی حیران ہو کہ اس انسان کا دماغ ہے قوت حافظ ہے یا کیا چیز ہے. ہمیشہ کمال پیدا کرو. اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جھاڑو ہاتھ میں لے لیں اور یہاں صفائی کرنا شروع کر دیں. کمال پیدا کریں کہ ہم سیڑھیوں سے اتریں آئیں جائیں تو ہم دیکھتے رہیں کہ کہیں ریت کا مٹی کا کوئی ذرہ نظر آ رہا ہے. پتا چلا کہ نہیں نہیں جناب محمود صاحب نے آج جھاڑو پھیرا ہے اور کمال کا جھاڑو پھیرا. یہ بھی کمال ہے نا. کمال پیدا کریں یہ چیز. تو اس لیے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے اس کو ڈانٹ دیا تو ہم نے جو بڑے لوگ دیکھے بیٹے ان لوگوں کا حال یہی تھا اور سارے کام خود کرتے تھے. آپ میں سے کوئی بچہ ایسا ہے جو اپنے کام خود کرتا؟ کوئی بچہ مشکل ہے نا. اپنے کام خود کیا کیجیے. کانا یخدم لنفسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے اپنے سارے کام خود کر لیتے. مثلا کیا کام آپ خود کر سکتے ہیں اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں؟ یہ بھی کوئی فہرست ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے. پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو ہے نا. بہت سردی ہے دروازہ بھیڑ دو. او استری کہاں ہے؟ آپ یہ قمیض استری کر دیں گے؟ میں بہت جلدی میں ہوں. اچھا ذرا یہ ڈونگا پکڑا نا, یہ سبزی دینا سالن دینا دسترخوان پہ بیٹھ کے ایسے ہوتا ہے نا. یہ سب اپنے کام دوسروں کو بتانے. خود اٹھیے اور جا کر سبزی لے لیجیے. کیوں کسی کو کہتے ہیں؟ سمجھے. جوتے آپ کے ہیں پالش آپ نے کرنی ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کوئی پالش کرا کے مارکیٹ سے لا دے؟ آپ خود جائیں کرا کے لیں. یہ خاص طور پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے چیزیں مانگنا بری بات ہے بیٹے. ہمیشہ اپنا کام خود کیجیے. جوتے اس سے ذرا عمر بڑی ہو جائے گی نا تو آپ میں سے کتنے ہی ہوں گے جن کے جوتے اٹھانا لوگ سعادت سمجھیں گے. غلط بات. اپنے جوتے خود اٹھائیے. ہمیشہ اپنے جوتے خود اٹھا کے رکھیے خود پہنی. ہوتا ہے نا ایسے کوئی چیز گر گئی. ایک بچہ نیچے سے آ رہا ہے اوپر سے آپ سے کوئی چیز گر گئی آپ کہتے ہیں وہ بھی اٹھا کے لے آؤ. آ ہی رہے ہو نا یار تو اوپر. یہ ذرا لائبریری میں کتاب دیتے جانا. یہ ہوتا ہے کہ پانی دسترخوان پہ بیٹھ کے پانی پلانا ذرا گلاس دے دینا سب غلط. ہمیشہ اپنا کام خود کرنا. گھر میں بھی اپنا کام خود کرنا ہے باہر بھی اپنا کام خود کرنا ہے. جب آپ اپنا کام خود نہیں کرتے تو پہلا نقصان تو بیٹے یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی کام کر کے کوئی لائے گا تو آپ اس میں عیب نکالیں گے 100 کہ اوہو یہ کیا کام کر کے لائے اور کیا گلاس لے آئے ہیں ہم نے دوسرا گلاس کہا تھا. اچھا یہ گلاس تمہیں نظر نہیں آیا گندا گلاس میں پانی لے. ابھی آپ خود اٹھ کے چلے جائیے دھو لیجیے گلاس صاف میں پی لیجیے. آپ کو کیا ہے آج؟ ٹھیک ہے تو آج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے سارے کام خود کریں گے. ٹھیک ہے اپنا بستر خود لپیٹ کے رکھنا. اپنے کپڑے خود استری کر لینے. کھانا پینا پانی کوئی کام کسی سے کہنا ہی نہیں ہے. اپنے سارے کام خود کر لینے. ٹھیک ہے بیٹے تو آئندہ آپ بتائیں گے وہ 7 درندے کون سے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی روحیں اگلے جہان میں جا کے ایسی مسخ ہو جاتی ہیں. کوئی کتا بن جاتا ہے کوئی سور بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو جھوٹ سے اور ظلم سے بچاؤ. کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی ظلم نہیں کرنا. ایک چھوٹی سی بات بتائیں، پھر وہ کہانیاں یاد ہی آتی رہتی ہیں، اب کیا کریں. سنائیں ایک چھوٹی سی کہانی اور. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ان بندوں میں سے تھے بیٹے جن بندوں کو روحانیت میں اتنا عروج حاصل ہوتا ہے کہ اپنے خواب میں اور کبھی کبھی عالم بیداری میں وہ لوگوں کو جو جانور ان کی روح بن جاتی ہے، اس اندر کے جانور کو دیکھ لیتے ہیں. مثلا وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بندر آ گیا اور اس نے، بندر نے مجھے پیسے دیے. اگلے دن کوئی آدمی آ کے انہیں پیسے دے رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حقیقت میں بندر ہے. اللہ کے بندے جب ذکر، اذکار ان چیزوں میں پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی معرفت میں پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے اور محبت کی وجہ سے میرے ہاتھ چاٹ رہا ہے. کتے چاٹتے ہیں نا زبان سے، زبان باہر نکال کے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہے تو یہ اصل میں کتا، مگر زبان سے چاٹ رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس میں وہ بری چیزیں پائی جاتی ہیں جو کتے میں پائی جاتی ہیں. یہ بہت گہری باتیں ہیں بیٹے، اور بہت تفصیل سے خدا کی توفیق سے پڑھنے کا موقع ملا. وہ اللہ کے بندے کبھی خواب میں دیکھتے ہیں، کبھی بالکل ظاہراً دیکھ لیتے ہیں. دلی میں ایک آدمی تھا، فصیح الدین اس کا نام تھا. فصیح الدین بہت خدمت کرتے تھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تعلق بھی تھا، حضرت اپنے بیٹوں کی طرح اسے رکھتے تھے. جمعہ پڑھنے کے لیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ جب جامع مسجد دلی میں جاتے تھے تو پگڑی پہنتے تھے نا، تو پگڑی میں پیچھے جو کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا آپ کتنی چیزیں آپ کو نہیں معلوم، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جو پڑھتا نہیں ہے نا بیٹے، ہماری کوئی دوستی بھی نہیں اس سے نا، ٹھیک ہے نا، دوستی کرنی بھی نہیں چاہیے. تو وہ جو شملہ، وہ کپڑا اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے تھے، نیچے دیکھتے رہتے تھے، اور پھر کسی جگہ جا کر بیٹھ جاتے تھے اور امام صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھ کے واپس ہو جاتے تھے. تو ایک دن فصیح الدین نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ مسجد میں آتے ہیں اور آپ اپنی پگڑی کا شملہ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے نیچے دیکھ کے ایک جگہ چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر گھر تشریف لے جاتے ہیں، تو آنکھیں کیوں آپ نیچے کر لیتے ہیں، پردہ کر لیتے ہیں؟ تو حضرت چپ رہے، کچھ نہیں کہا. فصیح الدین سمجھ گئے کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی جب جواب نہیں دینا ہوتا تھا خاموش رہتے تھے، ہوگی کوئی مصلحت. لکھتے ہیں کہ اگلے جمعے کو جب میں مسجد میں حضرت کو لے کے پہنچا، بہت بوڑھے ضعیف ہو گئے تھے، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے سہارے سے چلتے تھے، تو حضرت ایک لمحے کو رکے، ہم لوگ بھی رک گئے، تو حضرت نے پگڑی اتاری اپنی اور میرے سر پہ رکھ دی. اب جو میں دیکھتا ہوں جامع مسجد میں، تو ہزاروں کتے، سانپ، شیر، درندے، سور پھر رہے ہیں. 100-150 آدمی تھا اور باقی سب کے سب جانور تھے. تو میں تو گھبرا گیا، شدید خوف طاری ہوا، اور میں نے جلدی سے پگڑی حضرت رحمت اللہ بھی ہاتھ رکھا اور پہنی. فرمایا اب تمہیں سمجھ آئی کہ میں اپنی آنکھیں کیوں بند رکھتا ہوں. یہ ہوتا ہے بیٹے، روح برباد ہو جاتی ہے، روح تباہ ہو جاتی. آپ جب پڑھیں گے نا تو انتہائی اچھی کتابیں، جب آپ کا لیول بہت بلند ہو جائے گا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسانی روح، پھر ایسے جانوروں کو خدا جہنم میں ڈال کر پھر کوئی انسان کا بچہ بنا تو اسے جنت میں بھیجے گا یا پھر خدا فضل فرما دے. اسے بیٹے ہم تو ایک کہہ رہے تھے، پھر تین چیزیں ہو گئیں. پہلی بات کیا ہوئی؟ آج اپنا کام خود کرنا ہے، کسی کو بتانا ہی نہیں اپنا کام. دوسری، ہاں یہ تو آپ کے گھر کا کام ہو گیا کہ سات جانور آپ نے تلاش کرنے. دوسری بات جو یہاں سے سیکھی وہ کیا ہوئی؟ لفظوں کی صحیح ادائیگی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے بات کی. لیکن بیٹے دو باتیں جو بڑی کی ہیں، ایک اپنا کام خود کرنا، دو باتیں پھر اور کی، ایک یہ کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اور تیسرے بیمار کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا. بہت اچھے. تیسرے یہ بتایا کہ ظلم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولیں گے آپ ظلم کریں گے تو آپ کی روح کیا ہو جائے گی؟ جانور کی شکل بن جائے گی. ٹھیک ہے نا بیٹے، کتنی بری بات. تو تین بات، اپنا کام خود کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ظلم نہیں کریں گے.